مرحبا مرحبا انقلاب 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 مرحبا مرحبا انقلاب 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 انقلاب
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد. ہمارے پاس اس جلسے کی مناسبت سے جو عنوان ہے وہ انقلاب اسلامی کے آفاقی اثرات ہیں. ہم ان اثرات کو بیان کرنے کے لیے پہلے انقلاب اسلامی کی نوعیت اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے، اور ہر اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس کا ایک اثر جو دنیا کے اوپر پڑا اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ خود انقلاب کو ہم جب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس انقلاب کو کس طرح بیان کریں. بہت پرانا ایک سوال ہے وہ یہ کہ آیا یہ ایک سیاسی انقلاب ہے، آیا یہ ایک معاشی انقلاب ہے، سماجی انقلاب ہے، کس قسم کا انقلاب ہے. یہ انقلابوں کی بھی ایک تاریخ ہے. سب سے پہلا انقلاب جو لوگ بیان کرتے ہیں دنیا میں پولیٹیکل سائنسز کی ٹرمنالوجیز کے حساب سے، عرف عام کے حساب سے، تو وہ فرانس کے انقلاب کو بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے چین میں انقلاب آیا، اس سے پہلے روس میں انقلاب آیا. تو معمولاً انقلاب کو ایک تبدیلی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک ایسی تبدیلی جس کے اندر ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. صرف افراد تبدیل نہیں ہوتے ہیں، صرف حکومت تبدیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ پورا سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے. اور سسٹم کی تبدیلی کے بعد مثال کے طور پر جن کو پہلے حق نہیں مل رہا تھا وہ اب حاکم بن جاتے ہیں. اس طرح کا ایک تصور ہوتا ہے. معمولاً انقلاب دو خاصیتیں اور اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ یہ کہ ایک اچانک صورت میں واقع ہوتے ہیں، بہت تدریجاً واقع نہیں ہوتے. تو ایک مثال کے طور پر تبدیلی آتی ہے، اچانک رونما ہو جاتی ہے، جیسے انقلاب فرانس کے بارے میں یا مثلا روس کے انقلاب کے بارے میں، چین کے انقلاب کے بارے میں. یہ تبدیلیاں بہت تیزی سے آتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بہرحال اس کے اندر نامنی بھی آتی ہے، نامنی بھی آتی ہے، کچھ جانے جاتی ہیں بھارت. تو فرانس کے انقلاب میں بھی ایسا ہی ہوا، دوبارہ عرض کروں گا، روس میں، چین میں، سب میں ایسا ہی ہوا. معمولاً ایک جملہ دہرایا جاتا ہے، کہتے ہیں انقلاب اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے. تو یہ بہت ہوتا ہے کہ جو فرسٹ جنریشن انقلاب لے کر آتی ہے، انقلابیوں ہی کے ہاتھوں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں. سب سے اچھی مثال فرانس تھی. فرانس کا جو انقلاب پہلی جنریشن لے کر آئی، وہ سب کی سب تقریباً اگر 90% سے اوپر کہوں گا تو فرسٹ جنریشن کی جتنے بھی لیڈرز تھے فرانسیسی انقلاب کے اندر، وہ سب قتل کر دیے گئے. ان سب کو برسر عام عوام کے سامنے گردنیں کاٹی گئی ہیں گلوٹین کے ذریعے سے. اس زمانے میں اس طریقے سے گردن کٹتی تھی اور یہ تھا. تو اسی طریقے سے روس کے انقلاب میں، اور نتائج بھی کوئی بہت اچھے رونما نہیں ہوئے فوری طور پر. مثلاً فرانس کے انقلاب آیا، اس کے بعد کچھ عرصے تک تو یہ قتل و غارت گری چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ ڈیموکریسی آتی، اس سے بڑھ کر ایک مصیبت آ گئی جو ظاہر ہے کہ نیپولین کی حکومت تھی، اور وہ اس نے فرانس کو اپنے اندر جھپیٹ لیا جو کچھ بھی ہوا. اسی طریقے سے روس کا انقلاب تھا کہ وہاں پہ روس کا انقلاب آیا تھا عوام کی حمایت کے لیے، ایک سوشلسٹ کمیونسٹ آئیڈیا کے اوپر آیا تھا. بدترین ڈکٹیٹرشپ بن گئی اسٹالن کی، اور اسٹالن نے جو کچھ کیا وہ لوگوں کے ساتھ وہ سب کو معلوم ہے کہ کس کس طریقے سے کئی کئی 10 لاکھ لوگ جبری قحط کا شکار کیے گئے، قحط، مصنوعی قحط لائے گئے. لوگوں کو سائبیریا کے مزدور کیمپ کے اندر، لاکھوں لوگوں کو سائبیریا کے مزدور کیمپ کے اندر مار دیا گیا. تو اس طرح کے کام انقلابوں کے بعد ہوتے تھے. چین کے اندر بھی کچھ کم نہیں ہوا. چین آج بڑی پازیٹیو امیج دے رہا ہے، لیکن اس سے پہلے چین کے اندر بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. مثلا چین کے اندر ایک کلچرل ریولیوشن آیا تھا، اصل انقلاب کے کچھ عرصے کے بعد، اور اس میں جو لوگوں کی بے عزتیاں ہوئی تھیں، جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے تھے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو انقلاب میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ہمارے پاس جو سوال انقلاب کی ماہیت کے بارے میں ہے، انقلاب اسلامی کے بارے میں، وہ یہ کہ اس میں اور دوسرے انقلابوں میں کیا فرق ہوا؟ وہاں پہ بھی نظام بدلے، یہاں پہ بھی نظام بدلا، وہاں پر بھی اچانک کچھ ہوا، یہاں پر بھی اچانک کچھ ہوا۔ 6 مہینے پہلے امریکی صدر جب ایران گیا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم امریکیوں کے لیے دنیا کا پرامن جزیرہ ہے، یہ خطہ پورا انسیکیور ہے اور ایران ہمارے لیے سیکیور آئی لینڈ ہے۔ 6 مہینے کے اندر حکومت تبدیل ہو گئی، وہ یہ بھی نہیں دیکھ پایا کہ 6 مہینے کے اندر حکومت تبدیل ہونے والی ہے۔ تو یہ سب اچانک ہوا، کچھ اس اعتبار سے کہ خون نہیں بہا، اس اعتبار سے باقی 3 انقلابوں سے مختلف ہے۔ ایران کے انقلاب کے اندر بہت کم خون بہا ہے، ہاں شاہ نے کچھ لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، لیکن جس حساب سے انقلاب کے بعد خون بہتا ہے، انقلابی حکومت لوگوں کو مارتی ہے، پبلک کو، وہ نہیں ہوا یہاں پر، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ شہید بیشتی، شہید مطہری جیسے لوگ منافقین کے ہاتھوں مرے، ہاں یہ ہوا ہے۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو پرانے نظام کے تھے ان کو ہینگ کیا گیا، یہ ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ انقلابی طاقتیں ہی ایک دوسرے کو ہینگ کر دیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن، پبلک کو اٹھا کے پتہ نہیں ادھر 200 لوگ یہاں مار دیے، 250 لوگ یہاں مار دیے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوا، پبلک کے لیے ہوا۔ میں دوبارہ اس واقعے کے اوپر آتا ہوں، اس سوال کے اوپر آتا ہوں، انقلاب کی ماہیت کیا ہے؟ تو سسٹم تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ نیا سیاسی نظام آ گیا؟ بالکل آ گیا۔ پرانا شہنشاہی نظام جیسا کہ مولانا صاحب نے بیان فرمایا 2500 سال سے چل رہا تھا، امام خمینی نے اس کو تبدیل کیا اور ایسا نظام لے کر آئے کہ مثال کے طور پر 40 سال میں جتنے الیکشن اس سسٹم نے کروائے ہیں، شاید ہی دنیا کا کوئی نظام ہوگا جس نے اتنے الیکشن کروائے جتنے اس نے کروائے۔ تو سیاسی طور پہ بھی تبدیلی آ گئی، معاشی طور پہ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ اکانومی تبدیل ہوئی، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، بھائی وہ قوم تھی جو پہلے خاردار تار نہیں بنا سکتی تھی، اب یہ قوم نہ صرف خود ڈرون بنا رہی ہے بلکہ جو ڈرون بنانے کے چیمپئنز ہیں ان کے ڈرونز کو اپنے ملک میں اتار بھی سکتی ہے۔ آپ ایک ڈرون کو اپنے ملک کے اندر اتاریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس ٹیکنالوجی کو کیپچر کیا ہے، یہ ٹیکنالوجی سلیکٹڈ ٹیکنالوجی ہے، دنیا کا ہر ملک یہ کام نہیں کر رہا ہے، بہت کم ملک ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو اس لیول کے اوپر لے کر گئے، اور ایران نے اس کو بھی بیٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر IT کے اندر آپ کو ایک بہت بڑی سطح پہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ہونا چاہیے، ورنہ آپ ان کا ڈرون نہیں اتار پائیں گے، اور ایران یہ کر کے دکھا چکا ہے، دعوے نہیں ہیں، کر چکا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر دنیا بھر کی ایسی کمپلیکیٹڈ انڈسٹریز جس کے اندر دنیا کے دوسرے ممالک ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈریں گے کہ بھائی اتنا پیسہ، اتنی انویسٹمنٹ، اتنی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ ہم کہاں سے لائیں گے، مثلا جیسے نینو ٹیکنالوجیز ہیں اور مختلف قسم کی بائیو انڈسٹریز ہیں، ان سب میں کام کرنا آسان نہیں ہے، انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ تو معاشی انقلاب بھی رونما ہو گیا، GDP کہاں تھی، GDP کہاں پہنچ گئی، پینیٹریشن مثال کے طور پر کتنے 1000 کلومیٹر روڈز تھیں پہلے، اب کتنی ہیں، تو پورا ملک تبدیل ہو گیا، ہم سب کو معلوم ہے۔ دنیا کے نقشے میں یہ ملک جو منحصر ملک تھا، ڈپینڈنٹ تھا دوسروں کے اوپر، تار بھی نہیں بنا سکتا تھا، وہ اب دنیا کے مستقل ترین ممالک میں سے ایک ہے، کہ اس کی اور بین الاقوامی سطح پہ اس ملک کا وقار کہاں پہنچ گیا، وقار پہنچ گیا کہ ابھی آپ نے 2 سال پہلے جو معاہدے ہوئے تھے اس میں دیکھ لیا، دنیا کی 6 طاقتیں ادھر بیٹھتی تھیں، ایک ملک یہاں بیٹھتا تھا۔ تو یہ ساری تبدیلیاں آئیں، ان میں سے اصلی تبدیلی کون سی ہے جس کو ہم کہیں گے یہ انقلاب آیا؟ ہم ان کو کسی کو بھی انقلاب کی اصل حقیقت اور ماہیت نہیں کہتے، یہ سب اس ماہیتی تبدیلی کا اثر تھا۔ انقلاب سیاسی نہیں تھا، انقلاب معاشی بھی نہیں تھا، انقلاب ثقافتی بھی نہیں تھا کہ مثال کے طور پر پہلے مولانا جلال الدین رومی کو لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، اب پڑھنے لگے، تو ایک ثقافتی انقلاب رونما ہو گیا، ایرانیت پہلے ختم ہو رہی تھی اب دوبارہ جاگ گئی، یہ سب نہیں تھا۔ اصل کیا تھا؟ اگر ہمیں اور آپ کو اس انقلاب کی اصل روح کو دیکھنا ہے تاکہ اس کے اصلی اثر کو پہچان سکیں، تو ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ انقلاب کس فیلڈ میں آیا ہے، وہ کانٹیکسٹ کون سا ہے جس کے اندر انقلاب آیا ہے۔ اب ظاہر ہے انقلاب کے کانٹیکسٹ کو سب سے زیادہ خود انقلاب کا بانی بتا سکتا ہے، آپ کو سب سے زیادہ امام خمینی کے الفاظ میں دیکھنا پڑے گا کہ انقلاب کیوں آیا ہے، انقلاب کیسے آیا، پھر انقلاب انقلاب کے بانی کے بعد جس کی رہبری میں 30 سال سے نظام چل رہا ہے اس سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ انقلاب کیسے آیا، وہ جو پہلے دن سے انقلاب کے ساتھ ہے. اچھا جب ان سے سوال کرتے ہیں تو ہم ایک اور باریک سوال پہ پہنچتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا چند منٹس اور اس باریک سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے پھر انقلاب کا اس کے لیے جواب عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب سے انسانوں نے حتیٰ شکار کے لیے جمع ہونا شروع کیا، پہلے انسانوں کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو بھئی یوں سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے شکارچی انسان سے، جانوروں کا شکار کرتے تھے. تو جب سے یہ جانوروں کا شکار بھی کرتے تھے تو ان کو ایک بات پتہ تھی کہ ہم لوگ نیچر کے مقابلے میں، طبیعت کے مقابلے میں کمزور ہیں. ایک انسان شیر سے نہیں لڑ سکتا، ایک انسان ہاتھی سے نہیں لڑ سکتا. ان سب کو پتا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے کام کاج ہیں، ہمیں مل کے کرنے پڑیں گے. تو اس لیے انسانوں کا اجتماع خود بخود تشکیل پایا ہے ضرورت کے تحت. معلوم تھا کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو شکار بھی کریں گے تو چلو مل کے کریں گے تاکہ کچھ سب کو نصیب ہو جائے، ورنہ تو جانور اسی کو چیر پھاڑ کھائے گا، اس کو کیا ملے گا پھر. اس کے بعد جو سویلائزیشن آئی وہ چلو اس کو کوئی ایڈریس کر لے. تھوڑا سا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل. پھر جو انسان کی تاریخ تھوڑی سی بڑی، میں اس نے پیچھے آپ کو زیادہ انوالو نہیں کروں، پھر ایگریکلچر کا دور آیا. صحیح، جو ثقافتیں بنتی ہیں، ثقافتیں شکاری انسان سے نہیں بنتی ہیں، ثقافتیں بنی ہیں زرعی انسان سے. چونکہ جو شکاری انسان ہوتا ہے یہ تو موو کرتا رہتا ہے، اس جنگل میں شکار کم ہو گیا دوسرے جنگل میں چلے جاؤ، کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کو پیچھے جو چل نہ سکے. بھئی جانور پالیں وہ جانور اٹھا کے لے جائیں گے، خیمے لگائیں وہ خیمے کہیں اور لگا لیں گے، جانور یہاں نہیں مل رہے کہیں اور مل جائیں گے. ثقافتیں اس طرح نہیں بنی ہیں. ثقافتیں کب بنی ہیں؟ ثقافتیں اس وقت بنی ہیں جب انسان نے کھیتی باڑی شروع کی ہے. اچھا کھیتی باڑی ساری شروع کی ہے اس نے دریاؤں کے کنارے پر، دریاؤں کے کنارے پر. تو مثال کے طور پر وہ مشہور و معروف دریا جن کے کناروں پر سویلائزیشن بنی ہے وہ دریائے سندھ، اور مثال کے طور پر نیل کے اطراف میں، اسی طریقے سے دجلہ و فرات کے اطراف میں. تو یہ دریاؤں کے کناروں پر سویلائزیشنز بنی ہیں. یوں یہ کیوں بنی؟ شکار سے کیا فرق تھا؟ شکاری تو کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن جو کھیتی باڑی کر رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کو تو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا نا، اس خاطر سویلائزیشنز بنی. تو بہرحال انسان کا اجتماع کیوں ہوا؟ ضرورت تھی. سویلائزیشنز کیوں بنی؟ اس خاطر بنی. اب اگلا سوال ہے، جب بھی اجتماع تھا، چاہے شکار کی خاطر تھا چاہے کھیتی باڑی پہ تھا، ہائرارکی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک حاکم ایک محکوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں یہ ہوگا، اس سے کوئی اجتناب نہیں کر سکتا. تو اب مثال کے طور پر جیسے کمیونسٹ ہیں، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک دور تھا جب انسان بغیر حاکم اور محکوم کے رہتے تھے. طبیعتاً تقریباً بیکار سی بات ہے. جب شکارچی بھی تھے تو ان کو فیصلے کرنے ہوتے تھے، شکار کو تقسیم کرنا ہوتا تھا، تو کوئی ہوگا تو تقسیم کرے گا، قبیلہ ہوگا تو قبیلے کا سردار ہوگا. ہمیشہ کا مسئلہ ہے کہ بھائی ایک سردار بہرحال ہوگا، ایک حاکم بہرحال ہوگا. اب یہاں پہ سوال آتا ہے حکومت کون کرے گا؟ انقلاب یہاں پہ آیا ہے. اب میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیسے، اور آپ جانتے ہیں میں اس کو صرف بیان کروں. انقلاب یہاں پر آیا کہ اس سے پہلے جو حکومت کرنے کا حق دیا جاتا تھا وہ دیا جاتا تھا طاقت کے اوپر. آپ کے پاس طاقت ہے، آپ حکومت کریں، اور وہ جو طاقت تھی یا وہ پیسے سے آئے گی تو ہو گیا کیپٹلسٹ نظام، یا وہ زمین سے آئے گی تو ہو گئے فیوڈلسٹ نظام، یا پیسے زمین کے بعد آپ نے ایک بادشاہ بنا لیا ہے، ہو گئے جناب مونارکی، ہو گئی بادشاہت ہو گئی. کچھ بھی تھا بالآخر گھومتا اسی پہ تھا، طاقت، پیسے کی طاقت، زمین کی طاقت، جسمانی طاقت، لشکر کی طاقت، یہ سب طاقت پہ ہی گھومتا تھا. اب ایک نے کہا کہ بھائی ہم انڈیویجول پراپرٹی کو، آپ کے پاس ملکیت ہو اس کو الاؤ کریں گے، تو وہ چلو کیپٹلسٹ نظام ہو گیا. ایک نے کہا ہم نہیں کریں گے، وہ ہو گیا سوشلسٹ نظام ہو گیا. لیکن حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ حکومت کی بنیاد پھر لے دے کر وہی طاقت آ جاتی تھی. تبدیلی یہاں پہ آئی. امام خمینی جو انقلاب لائے وہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں لائے، وہ اللہ کی بندگی کی بنیاد پہ لائے. یہاں دو فکریں ملتی ہیں ہمیں. قرآن کریم فرعون سے جو کوٹیشنز کر رہا ہے, قرآن کریم نے بہت نقل قول کیے ہیں فرعون سے. یہ عجیب بہت تعجب کی بات ہے, بہت سارے انبیاء کے تو نام بھی نہیں لیے اور فرعون کا نام بہت دفعہ لیا ہے, اور فرعون کے اقوال کو نقل کیا ہے قرآن کریم نے. فرعون نے یہ کہا کہ جناب ما علمت لکم من الہ غیری, میں اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں دیکھتا. فرعون کہتا ہے, فرعون یہ کہتا ہے کہ آمنتم لہ قبل ان اذن لکم, تم ایمان لیا اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا. فرعون کے اقوال کیوں کوٹ کیے ہیں قرآن کریم نے؟ انبیاء کے کرتا اپنی بات کریں, فرعون کے اس لیے کیے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن ہے, یہ مستکبرین کی ریپرزنٹیشن ہے. آپ کو اگر آج کا استکبار پہچاننا ہے نا, تو قرآن کریم میں فرعون کے اقوال نکالیں, انہیں پڑھیں کیا کہتا ہے فرعون, کیا کہتا ہے نمرود, کیا کہتا ہے قارون, کیا کہتا ہے سامری, کیا کہتا ہے. یہ استکبار کی ریپرزنٹیشنز ہیں. ان کے اقوال کو نکال کر دیکھیں اور ان کے انجام کو بھی دیکھیں, تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا استکبار کون ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, قرآن کریم فرعون کی منطق کہتا ہے قد افلح من استعلا, کہتا ہے جادوگروں کو لے کر آؤ اور یہ کرو اور وہ کرو, خوب ڈرامے بازی, اور اس کے بعد کیا کہتا ہے, وہ کامیاب ہوگا جو برتری حاصل کر لے گا. برتری کامیابی کا معیار ہے. قد افلح من استعلا, جو برتری لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا, خدا کا نظام کہتا ہے نہیں, یہ معیار نہیں ہے. برتری حاکم ہو جاؤ یہ معیار نہیں ہے. قرآن کریم بالکل اپوزٹ آ کر ایک اور آئے کریمہ کے اندر بالکل اپوزٹ انہی ورڈز کو استعمال کیا, قد افلح من استعلا, اور قرآن کریم نے کیا کہا, نہیں, قد افلح من تزکا, قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ کرے گا. دنیا میں حاکم نظر آئے یا نہ آئے, نظر آئے یا نظر نہ آئے, لہذا سید الشہداء کامیاب ہوئے, یزید کامیاب نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے, یہ سب کامیاب ہو گئے. یہ کتنے لوگ حاکم بنے ان میں سے؟ بہت کم. کتنے انبیاء حاکم بنے؟ بہت کم حاکم بنے. تو وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ چونکہ کامیابی کا معیار علوف اور برتری نہیں ہے, یہ فرعونی معیار ہے. قد افلح من استعلا. الہی معیار کیا ہے؟ الہی کہتا ہے معیار قد افلح من تزکا. یہ جو امام خمینی انقلاب لائے وہ اس بنیاد پہ تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ولایت اس کے ہاتھ میں ہوگی جو فقیہ ہوگا, علم دین کا ماہر ہوگا. نفس پرست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. دنیا پرست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. دنیا پرست نفس پرست کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پر. انکار کر دیا ساری ویلیوز کا. یہ انقلاب تھا. اس سے پہلے جتنی حکومتیں آ رہی تھیں, یا وہ کیپٹلزم کے اوپر آتی تھیں, یا سوشلزم کے اوپر آتی تھیں, یا بادشاہت کے اوپر آتی تھیں, مونارکی کے اوپر آتی تھیں, انہوں نے فرمایا یہ سب بیکار. کیوں؟ یہ سب تجربے ہو چکے ہیں ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر, کہ یہ سب ناکام نظام. کامیاب نظام کون سا؟ قد افلح من تزکا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل.
سر یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا. اب اس بیک گراؤنڈ سے ہمیں درس کیا ملا؟ ہمیں درس یہ ملا کہ علوف اور برتری اگر تمہارا ہدف ہے, تم انقلاب اسلامی کے معتقد ہو ہی نہیں. اصلا تم تو انقلاب اسلامی کے معتقد ہو ہی نہیں. کیوں؟ تمہارا ہدف بھی برتری ہے, علوف ہے. علوف اور برتری خدا و تعالیٰ کو نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ تزکیہ چاہیے. تو اب مثال کے طور پر ہم انقلاب اسلامی کے پیروکار ہیں, جیسے مولانا صاحب نے خوبصورت ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح بولیں اس طرح پہنیں اور یہ کریں, نہیں, آپ ان کی روح پہ چلیں. روح کیا ہے؟ عبودیت, بندگی, تزکیہ نفس. جتنے لوگ ایرانیوں کی شباہت میں دسیوں حرکتیں کرتے رہے 30-40 سال, اگر اتنے لوگ تزکیہ نفس پہ محنت کرتے تو یہاں 5 انقلاب آ جاتے. مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ رہی کہ ہم نے وہ پک ہی نہیں کیا کہ وہ جو ایسنس ہے انقلاب کا وہ ہے کہاں پر. وہ تھا عبودیت کے اندر. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ دار آخرت ہے, ہم نے ان کے لیے قرار کیا ہے جو زمین پہ برتری طلب نہیں کرتے, نہ زمین پہ فساد برپا کرتے. اب اگر میں انقلاب کے نعرے لگاتا رہوں اور دماغ میرا وہی علو پر برتری کا ہو کہ میں صدر بن جاؤں، میں اوپر آ جاؤں، اس کو نیچے دبا دوں، تو عزیزان محترم اب تو انقلاب کے دشمن ہیں پھر، اس طرح سے میں تو انقلاب کا دشمن ہو گیا پھر، تو اب تو روح انقلاب کے مخالف ہیں، روح انقلاب عبودیت اور بندگی اور تزکیہ نفس کے اوپر ہے، نہ علو پر برتری کے اوپر، یہ ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ ہے، استاد بہت مشہور استاد جوادی عاملی وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بہت سارے جملات ہیں، بڑے خوبصورت جملات ہیں، بہت عجیب عجیب جملے نکال کے لاتے ہیں، ظاہر ان کی عبودیت اور بندگی خدا ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے. تو ایک جملہ نکال کے لائے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں، قرآن بولتے ہیں اور کیا قارون سوچتے ہیں، وہ الفاظ ملا ملا کے لاتے ہیں بڑا خوبصورت سے، بولتے قرآن ہیں سوچتے قارون ہیں. ہم اگر انقلاب انقلاب بولتے رہے اور پیچھے تزکیہ نہیں ہے، عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، علو برتری طلبی ہے، تو ہم بول قرآن رہے ہیں سوچ قارون رہے ہیں، سوچتے قارون ہیں. یہ جو ہم بعض اوقات احساس کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے 30-40 سال میں کیوں اتنا کم اچیومنٹس کی ہیں، میں نے بہت احتیاط سے جملہ استعمال کیا کہ میں نے نہیں کہا ہم نے 30-40 سال میں کچھ نہیں کیا یا کچھ حاصل نہیں کیا، نہیں حاصل کیا، بہت الحمدللہ حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہ گیا کہ 30-40 سال میں اتنا کم کیوں حاصل کیا، شخصیتیں بھی کم نہیں آئی ہیں، شہادتیں بھی کم نہیں دی ہیں ہم نے، ٹھیک ٹھاک لوگ شہید دیے ہیں، ٹھیک ٹھاک قربانیاں دی ہیں، وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ وہ جو اصل ٹریک تھا ہمارا، عبودیت تزکیہ نفس اللہ کی بندگی علوف طلبی کا برتری طلبی کا انکار، وہ ہم نہیں کر سکے. ہم انقلاب کے نعروں میں بھی برتری طلبی کے اوپر پھنس گئے، یہ ہمیں کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اچھا یہ وہ میسج تھا جو پوری دنیا کو ملا، جو مولانا بھی بہت اچھا ارشاد فرما رہے تھے، انقلاب کا صدور، انقلاب کا صدور یہاں پہ تھا کہ مثال کے طور پر لبنان سے شہید امام موسیٰ صدر جیسے لوگ شہید باقر الصدر، عراق کے اندر باقر الحکیم جیسے لوگ شہید باقر الحکیم جیسے لوگ، ادھر راغب حرب اور نصر اللہ حسن نصر اللہ جیسے لوگ، اور مثلا شیخ عیسیٰ قاسم بحرین کے اندر، دنیا بھر کے مختلف کون شیخ زکزکی جیسے لوگ بندگی کے نام پر کھڑے ہو گئے، نہ برتری کے نام پر. یہ انقلاب ہے. اگر ایک عیسائی بھی بندگی کے نام پہ کھڑا ہونا، وہ بھی انقلاب کا اثر ہے. کیوں؟ امام خمینی نے بندگی کو زندہ کیا، چاہے وہ عیسائی ہی تھا، اللہ کا بندہ تو بنے. میرے نزدیک اگر ایک عیسائی آئے نا اور کہے کہ میں پورا عیسائی ہوں اور اللہ کی بندگی کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ سچا ہو اس بات کے اندر، یہ آدمی انقلابی ہے، اس نے روح خمینی کو درک کیا. عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بعض اوقات. ایک صاحبہ کو میں ملا یورپ کے اندر، نئی نئی مسلمان ہوئی تھیں، تو مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا. اس زمانے میں ایک سیمینار کیا تھا مغربی تہذیب کے خلاف، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا میں اس کو ایگری نہیں کر رہی. میں نے تو اردو میں کیا تھا، وہ کسی نے ان کو تھوڑا بہت ٹرانسلیشن کر کے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا. میں نے کہا ہاں میں نے لفظ استعمال کیا، کہنے یہ میں ایگری نہیں کر رہی. میں نے کہا میں بہرحال میں آپ کی آرگومنٹ کو سنوں گا، اگر صحیح ہوا تو میں ایکسیپٹ کروں گا اسے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، میں ان کے ساتھ کچھ دن گزار چکا تھا گفتگو کرنے میں، ان کے ساتھ کچھ ڈسکشنز، چونکہ وہ ہسٹری میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی بہرحال. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بتائیں میرے اندر اسلام اس وقت کتنی پرسنٹ میری شخصیت مسلمان ہے. بہترین محجبہ بندہ خدا بچے، یہ بیچارے جو یہ کیمرہ لگاتے ہیں نا، یہ لوگ چڑھتے ہیں کہ کوئی سامنے سے گزرے، تو بہت چڑھتے ہیں یہ لوگ، تو اس خاطر میں ان کی نمائندگی میں بول بیٹھتا ہوں بعض اوقات کہ یار یہ ان کا ہمارا ساتھ ہے نا، ہر جگہ آئیں گے بیچارے. دیکھو ٹاپک کیا تھا. اچھا ٹاپک تھا وہ جو خاتون تھی، انہوں نے پوچھا بھائی میری شخصیت میں اسلام کتنے فیصد ہے. اب میں نے غور کیا کہ بھائی یہ محجبہ بھی ہیں، اللہ کی بندی عبادتیں بھی کرتی ہے، سوچتی بھی اسلام کی طرح سے، کچھ چیزیں ہوں گی صحیح نہیں ہوں گی. میں نے کہا دیکھو بھائی میں راز تو نہیں جانتا کہ آپ کے اندر کتنا اسلام ہے، لیکن کم سے کم اتنا مجھے احساس ہوتا ہے کہ 70-80% آپ کی شخصیت اسلام پر ہے، 10-20% شاید میں نہیں دیکھ پایا، یا مثلا میری ججمنٹ شاید صحیح نہ ہو، لیکن 70-80% تو آپ کی شخصیت مجھے اسلامی لگتی ہے. تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ تو آپ بلیو کریں مجھ پر کہ میرے اندر 70-80% وہی ہے جو میں نے اسلام سے پہلے سیکھا تھا، انہوں نے بھی ہمیں اچھی چیزیں سکھائی تھیں. یعنی کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم ویسٹ میں رہ رہے تھے مثلا میں یہاں پہ کرسچن تھی تو انہوں نے ہمیں کوئی اچھی بات نہیں سکھائی؟ کہ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ ویسٹرن کلچر مت کہیں اس کو. پھر انہوں نے پھر مجھے صحیح سمجھ میں آیا کہ کیا کہہ رہی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں پھر میں اس کو مادہ پرست کہوں گا جس سے میں لڑ رہا ہوں. کہنے کہ ہاں اب صحیح ہے, آپ ویسٹرن کلچر سے نہ لڑیں, آپ مادہ پرست ثقافت سے لڑیں جو ویسٹرن کلچر کے بھی اگینسٹ ہے, وہ ہمارے بھی اگینسٹ ہے. آپ کیوں اس کو ویسٹرن کلچر ویسٹرن کلچر کہہ رہے ہیں؟ اوریجنیٹ ویسٹ مین کا دیکھیے, اوریجنیٹ ویسٹ سے ہوئی ہے یہ, رینیسانس کے بعد سے خاص کر. اب یہاں پہ میرا تھوڑا سا آرگومنٹ اسٹرانگ ہوا, میں نے کہا دیکھو رینیسانس کے بعد جو فکر ڈیولپ ہوئی ہے وہ ویسٹ سے ڈیولپ ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اٹلی کے اندر ویسٹفالیا ایگریمنٹ ہوا, نیشنلزم آیا اور کیپٹلزم آیا اور یہ سب کچھ ہوا, یہ ویسٹ سے ہوا ہے, اب کی یورپ سے ہوا ہے. کہنے کہ یہ بات میں قبول کرتی ہوں, لیکن کیا مادہ پرست ثقافت صرف ویسٹ نے بنائی ہے؟ کیا چائنا جاپان اور عربوں کے اندر مادہ پرست ثقافت نہیں تھی؟ قبول کیا, ہاں تھی. تو کہنے کہ پھر آپ ویسٹ کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ بلاو جان بات صحیح ہے. اگر آج بھی کوئی انسان آئے نا کہنے میں اللہ کے نام پہ کھڑا ہوا ہوں, بندگی کے نام پہ کھڑا ہوا ہوں, دین اس کو سپورٹ کرے گا, دین اس کو رہنمائی کر دے گا. اور مجھے یقین ہے جو کوئی بھی اس کام کو حق کے نام پہ کرے گا, خدا اس کو اپنے دین کی رہنمائی ضرور دے گا, ضرور دے گا. یہ امام خمینی کا انقلاب تھا, انہوں نے بندگی کو زندہ کر دیا. اچھا کس زمانے میں زندہ کیا؟ اس زمانے میں جب دین عقب نشینی کر رہے تھے, دنیا کے سارے ادیان بیک فٹ پہ تھے. آپ لوگوں میں سے ہم, یعنی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں انقلاب کے اثر کم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ جو سب سے بڑی اسٹوڈنٹ پارٹی انقلاب کو فیور کر رہی تھی یعنی ISO, اس کے زیادہ تر بچے ٹیکنیکل سائنسز کے تھے. کوئی انجینئرنگ میں ہے, کوئی میڈیسن کے اندر, کوئی کمپیوٹر کے اندر. سوشل سائنسز کے ہوتے نا تو ہماری حالت اس سے کہیں بہتر ہوتی, پتہ تو ہوتا کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اب ہم وہ انجینئرنگ کے اندر میں اس کو کیا سمجھاؤں کہ رینیسانس کی ہسٹری کیا ہے, دین کی ہسٹری کیا ہے؟ کم سے کم وہ پہلے تھے اکانومی پڑھا, اکنامکس پڑھا ہوا ہوتا, سوشالوجی پڑھا ہوا ہوتا, پولیٹیکل سائنسز پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا, سمجھانا بھی آسان ہوتا. کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا بھائی ڈاکٹر مت بنو, انجینئر مت بنو, البتہ اب تو پیسہ بھی نہیں رہا, کوئی ویسے بھی نہیں بنے گا اب تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے خدا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سوشل چینج ہے. سوشل چینج کے سوسائٹی کو سمجھنا پڑتا ہے, سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے. اس کے لیے جو سائنسز ہمارے پاس ہیں وہ ان کو ہم لوگ ہیومینٹیز کہتے ہیں, جس کو پاکستان میں غلطی سے آرٹس کہتے ہیں, جیسے وہ سائنس ہے ہی نہیں. یہ پتہ نہیں کس عقل مند آدمی نے کلاسیفیکیشن کیے سائنس کامرس اور آرٹس, اللہ کرے کہ اب ختم ہو چکی ہو, ہمارے زمانے میں تھی. اس کو ہیومینٹیز کہتے ہیں. ان کا تعلق ہوتا ہے انسان سے, چاہے ایک فرد ہو تو آپ مثال کے طور پر جائیں گے اس کی سائیکالوجی وغیرہ کے اندر, چاہے پوری سوسائٹی ہو تو آپ سوشالوجی ہسٹری کے اندر جائیں گے. تو آپ جا کے دیکھیے کہ مثلا کیا ہوا تھا. رینیسانس کے بعد دین پرستی ختم ہو گئی تھی, لوگ دین دشمن ہو گئے تھے, دین کا نام سن کے چھڑتے تھے. بے اس طرح انہوں نے جتنے زیادہ سائنس بڑھ رہی تھی خدا کو زندان کر دیا تھا, جیل میں ڈال دیا, نعوذ باللہ تھا. امام خمینی نے اس وقت میں دین کا احیاء کیا, دینی اقدار کا احیاء کیا, بندگی کا احیاء کیا جب دین شکست کھا رہا تھا. اور یہ کرسچنز کو بھی اور سب یہودیوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ اگر امام خمینی کا انقلاب نہیں آتا دین کا کام ختم ہو گیا تھا. اب پلان یہی تھا کہ دین کا کام ختم کر دیا جائے گا, یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہو گئی. تو سب سے بڑا کام کیا تھا انقلاب اسلامی کا؟ انقلاب اسلامی تھا عبودیت اور بندگی پر. اس لیے اب اس میں دیکھیے ذرا سا ایک اور پوائنٹ بھی ہے, انقلاب کو سب سے زیادہ اچھا بیان کرے گا انقلاب کا بانی امام خمینی. اچھا امام خمینی سے پوچھیں آپ کے استاد کون ہیں, کون ہیں آپ کے استاد؟ امام خمینی نے کسی پولیٹیشین کو اپنا استاد نہیں کہا, دو افراد کو اپنا استاد کہا. دونوں عارف ہیں, دونوں عرفا میں سے ہیں. آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی, ان کو استاد کہتے تھے. استادوں استاد کی جگہ استاد فارسی میں, عربی میں شیخ ہونا, ہمارے استاد. اور ایک فرد دنیا میں ایسا تھا, ون اینڈ اونلی, صرف ایک آدمی جس کو امام خمینی کہتے تھے ہمارے کامل استاد, شیخ ہونا الکامل, اور وہ تھے آیت اللہ شاہ آبادی نام کر کے. یہ عرفا میں سے تھے لوگ. آیت اللہ شاہ آبادی کا مقبرہ میں جب بھی ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں عرض کرتا ہوں، مرزا جواد ملکی تبریزی آیت اللہ کا مقبرہ بی بی کے روضے کے سامنے جو چھوٹا سا قبرستان ہے بازار کے بیچ میں، اس کے اندر ہے، اور آیت اللہ شاہ آبادی کی قبر شہر رائے کے اندر حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے کے برابر میں چھوٹی سی قبر ہے، وہ فرش کے بھی اندر اندر ہے، پتہ بھی نہیں چلتی، کوئی گارڈ کھڑا ہو تو اس سے پوچھ لیجیے گا آپ کو بتا دے گا کہاں پر ہے۔ یہ امام خمینی کے استاد تھے، یہ عرفا تھے، اور یہاں پہنچ کے میں عرض کروں گا انقلاب کا جو بہت بڑا ایک مارکہ ہے عرفا کے ہاتھوں انجام پایا ہے، آیت اللہ دست غیب کے ہاتھوں، آیت اللہ بہجت کے ہاتھوں، آیت اللہ جو شہید آئے محراب تھے، جو مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے، انوں کے ہاتھوں انجام پایا، یہ ہم لوگوں نے مس کیا ہے سب کچھ۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہید مطہری عارف نہیں تھے، یا مثلا شہید بہجتی عارف نہیں تھے، وہ بھی عارف تھے، ہم نے اس پہلو پہ توجہ نہیں دی، ہم صرف یہی دیکھتے رہے شہید بہجتی جرمنی کے پڑھے ہوئے تھے، ان کو لا آتا تھا، اور شہید مطہری فلاسفر تھے، اور یہ تھا وہ تھا، عارف تھے یہ لوگ سب کے سب، یہ عبودیت کا پہلو ہم نے مس کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس انقلاب کی روح کو نہیں سمجھ سکے، اور دنیا پہ جو اب اثر ہو رہا ہے وہ عبودیت کے اندر ہو رہا ہے، عبودیت کے اندر ہو رہا ہے، دیکھیے اب ان سب لوگوں کو، اور اس عبودیت کے جو اثرات ہیں اور بہت زیادہ ہیں، میں اس کو آپ کی خدمت میں اب اس سے زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ دوسرا جو بہت بڑا کام انقلاب اسلامی کے ذریعے انجام پایا وہ یہ کہ انقلاب لایا کون، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک کوشچن ہے کہ انقلاب لایا کون، کیوں ابھی بھی جب ہم ایران جاتے ہیں، اب تو خیر 40 سال بیت گئے، جب میں پہلی دفعہ ایران گیا تھا تو انقلاب کو آئے ہوئے 5 سال ہوئے تھے، 5 سال، ابھی تو وہ لوگ سڑکوں پہ ہی تھے جو انقلاب لائے تھے، 5 سال ہوئے تھے، تو انسان دیکھ کے حیران ہوتا تھا، سوچتا تھا یہ قوم انقلاب لائی کیسے، بعض چیزیں ایسی انسان دیکھتا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی یہ قوم انقلاب لائی کیسے، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر تو سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ انقلاب یہیں پہ آ رہا تھا، جنگ جب تک تھی 88 تک اس نے معاشرے کو ایک عجیب روحانی فضا کے اندر مبتلا رکھا تھا، البتہ مبتلا کا لفظ پازیٹیولی، بہت عجیب فضا تھی، یعنی جنگ جب تک تھی 1988 تک تو یوں لگتا تھا جیسے انقلاب میں پتہ نہیں ایران میں زمین پہ فرشتے چل رہے ہیں، جیسے 88 کے بعد وہ محترم رفسنجانی صاحب کے آنے کے بعد جو مادہ پرستی کا دور واپس آیا ہے، انقلاب سے پہلے بھی مادہ پرست تھے لوگ، بڑی مشکل سے خدا پرستی کے پٹری پر امام خمینی نے ان کو بٹھایا تھا، جب امام خمینی گئے تو کچھ لوگ جو آئے ان میں سر فہرست مرحوم رفسنجانی صاحب، ان لوگوں نے مادہ پرستی کی دوڑ دوبارہ شروع کی، کس مصیبت سے اور کس مشکل سے رہبر معظم نے اس قوم کو بچایا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور کیا عارفانہ مقام ہوگا رہبر معظم کا کہ وہ بچا سکے، انقلاب لانے سے کم کام نہیں ہے یہ انقلاب بچانا، اور کن حالات میں بچایا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کس طریقے سے وہاں سے اسٹیئر کیا انقلاب کو نکالا ہے، مادہ پرستی میں پھنس گئے تھے یہ لوگ، نظر آتا تھا کہ اب معاملہ بیٹھ جائے گا، لیکن ایک بات تھی شروع سے لے کر آخر تک رہبر معظم ان سے پہلے امام خمینی سب کے سب ایک طاقت پہ انحصار کر رہے تھے، بعد از عبودیت، بعد از خدا، بعد از خدا کے نظام، نبی، امام، فلاں، سب کے بعد عوام، بس عوام پہ اعتماد کرو، خدا نے بندوں کی خدمت کا حکم دیا ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا، یہ دوسرا بڑا فرق تھا جو انقلاب نے پیش کیا، جتنے بھی نظام آتے ہیں نا وہاں حکمران نظام لے کر آتے ہیں، حاکمیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، عوام کے اوپر زیادہ اثر نہیں پڑتا، عوام وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، عوام کو اختیار مل جائے کہ اب تم حاکم ہو یہ نہیں ہوتا، اب امریکہ چلے جائیے الیکشنز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے پیسے والے جس کو چاہیں گے لے کے آئیں گے، سب کو معلوم ہے، رولز بنے ہوئے، ریگولیشنز بنے ہوئے، پاکستان سے بدتر ڈیموکریسی امریکہ کے اندر ہے، آپ کہیں گے پاکستان میں کون سا خاک جھونک رہی ہے جو اس سے بدتر وہاں پر ہے، اس سے بدتر ڈیموکریسی وہاں پر ہے، کیوں، یہاں پہ لابنگ غیر قانونی ہے، وہاں پہ لابنگ قانون ہے، لابنگ قانون ہے کیا مطلب، یہاں پہ اگر آپ کو ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ایک جائے ایک ممبر پارلیمنٹ کے پاس، قانون کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں، پریکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پریکٹس میں تو دونوں ہی ایک جیسے بدتر ہیں، پھر قانون کے اعتبار سے پاکستان میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جائے ممبر پارلیمنٹ کو پیسے دے کہ تم پارلیمنٹ میں میرے لیے قانون پاس کرواؤ، یہ الاؤ نہیں ہے. اس کو رشوت کہتے ہیں ہمارے یہاں، امریکہ میں الاؤڈ ہے، اس کو لابنگ کہتے ہیں. یہ وہاں پہ الاؤڈ ہے، آپ پیسہ لے سکتے ہیں، بتا کے نہیں کہ میں نے پیسہ لیا ہے، الاؤڈ ہے. انشورنس کمپنیز کون کون سا قانون پاس کرواتی ہیں، دیکھو پوری امریکن عوام کو انشورنس کا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. لوگ بوجھ میں دب گئے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. 2017 کے اندر دنیا کی جتنی ویلتھ جنریٹ ہوئی ہے 80% سے زیادہ صرف دولت مندوں کے ہاتھ میں گئی ہے، کسی غریب کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے. جس زمانے میں ریسیشن چل رہا ہے 2008 کے بعد سے، اب 10 سالوں کا ریسیشن چل رہا ہے، اس 10 سال کے اندر بلینئرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، بلینئرز کی تعداد بڑھ رہی ہے. بھائی ریسیشن تھا، بلینئرز کم ہونے چاہیے تھے، نہیں، یہ کم بخت ریسیشن بھی انہی کے حق میں چلا گیا، مر گئے لوگ وہاں پہ. یہ بہت مشکل ہے کسی پاکستان میں رہنے والے کو سمجھائیں کہ امریکہ میں کتنا غلط نظام چل رہا ہے، بہت مشکل ہو گیا. یہاں لوگ خواب میں بھی مر رہے ہیں گرین پاسپورٹ کے لیے، گرین ویزا کارڈز کے لیے. نہیں معلوم کہ وہاں دھوکہ کتنا بڑا ہے، کوئی اس کو نہیں سمجھ پائے گا، بہت مصیبت سے اس کو سمجھ پاتا ہے. جو وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ بےچارے نہیں سمجھ پاتے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل پاتی ہیں کہ بھائی یہ کہاں پھنس گئے. ایک بندے خدا کو میں ملا وہاں پہ، میں بہت غصہ میں آتا ہوں تو اس کو سنا دیتا ہوں. امریکہ میں ملا ایک اسٹیٹ میں، نام نہیں لوں گا، تو وہاں پہ وہ بندے خدا مجھ سے کہنے لگا میں سائنٹسٹ ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، پاکستانی سائنٹسٹ یہاں پہ کام کر رہا ہے. میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہوا، کہنے لگا 6 سال ہوئے. میں نے کہا کیسا لگا آپ کو؟ آؤ یقین فرمائیے آپ برادران محترم، مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ جو امریکہ ہے نا، یہ جنت سے بس تھوڑا سا کم ہے. ایسے ہی انگلی رکھ کے اس نے کہا. ایک بندے خدا وہاں بیٹھا تھا جو 30-35 سال سے تھا، کہنے کا بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہو، یہ کہاں ہے؟ تو شکر ہے ایک بندہ تھا جو 30-35 سال سے وہاں بیٹھا تھا، اور ایک جوان بیٹھا تھا جو وہیں کا پیدا ہوا ہوا تھا، کہنے لگا میں اگری نہیں کر رہا، بہت مارتے ہیں یہاں پہ. یہ سب خواب و خیال ہیں ہم لوگوں کے. آپ یعنی میں آپ کو اس طرح سے کہوں گا، میں جب تک نہیں گیا تھا تو میں سمجھ رہا تھا یار نظام غلط ہوگا، کم سے کم کھانا تو اچھا ہوگا. آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس میں بھی دھوکا ہے، اس میں بھی دھوکا ہے. نظام بنا ہوا ہے بیمار بنانے کے لیے، نظام بنا اس کام کے لیے کہ بیمار بنائے گا، اور آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے وہاں پہ. بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ تو لوگوں کے لیے کام نہیں ہوتا، حکمرانوں کے لیے کام ہوتا ہے. اچھا اب آپ آئیں لوگوں کو طاقت دے دیں. جب آپ لوگوں کو طاقت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیوس ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بہت سادہ سی بات ہے. ابھی مائک پہ کتنے لوگ بول رہے ہیں؟ ایک آدمی. سب کو مائک دے دو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہتے ہیں مچھلی بازار. سب بولیں گے، چلائیں گے. اس لیے کوئی عوام کو طاقت نہیں دیتا. انقلاب نے یہ خطرہ مول لیا کہ ہم عوام کو طاقت دیں گے. انہوں نے خطرہ مول لے لیا کہ ہم عوام کو طاقت دیں گے. کیسے؟ پہلا الیکشن ہوا، بنی صدر صدر بن گیا. امام خمینی جانتے تھے یہ منافق آدمی ہے، یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، لیکن عوام نے الیکٹ کر لیا، یا بولو سلیکٹ کر لیا. امام خمینی نے کہا میں ویٹ کروں گا، میں انتظار کروں گا، عوام کو سیکھنے دو. اس نے جنگ کروائی، ایران کا پتہ نہیں کتنا حصہ عراق کے قبضے میں چلا گیا، اس کو چھڑانے میں سالوں لگ گئے، اس میں ہزاروں بچے شہید ہو گئے. کہا نہیں، ہم عوام کی تعلیم و تربیت کی خاطر یہ خطرہ مول لیں گے، ان کو سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے. دیکھیے رہبر معظم نے بھی یہی کیا، پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ جو تم امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہو نا، یہ نہیں چلیں گے، یہ ہمیں دھوکہ دیں گے. لیکن انہوں نے کہا چونکہ عوام یہ چاہتی ہے کہ ہو تو کر لو، اس کو بھی ٹرائی کرو. پھر ان لوگوں نے اتنی مہارت دکھائی، رہبر معظم نے ریڈ لائن لگائی، یہ تمہاری ریڈ لائن، یہ اس کی ریڈ لائن، وہ اس سے آگے نہ آئے، یہ اس سے آگے نہ آئے، اب جاؤ ایگریمنٹ کرو. وہ ایگریمنٹ کر کے آگے، انہوں نے کہا بہت اچھا کیا، لیکن یہ توڑ دیں گے. ایک سال میں توڑ دیا. اب دیکھو وہ ٹرمپ بلبلایا پھر رہا ہے ہر جگہ پہ کہ کسی طرح مجھے موقع ملے اس کو توڑ دوں میں، اور ایرانی کہہ رہے ہیں ہم تمہیں توڑنے کا موقع نہیں دیں گے، ہم سارا کام کریں گے ایگریمنٹ کے مطابق. ان کو پتا تھا رہبر معظم کو یہ توڑیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن رہبر معظم نے کہا کرنے دو ان کو. کیوں؟ عوام کو طاقت دینی ہوتی. اب ہمارے یہاں مشکل کیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، ہمیں سیکھنا تھا کہ عوام کو طاقت دینی ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے. فرعون کا کام کیا تھا؟ فرعون کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں جب دیکھتا ہوں تمہارے لیے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں بتاؤں گا تمہیں کون سا خدا ہے. اب ہمارے یہاں کیا کلچر ہے، ہمارے یہاں کہہ رہے ہیں عوام سے تم یہ کرو. معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کی مینٹیلٹی کیا ہے، میں نعرے لگاؤں گا آپ میرا ساتھ دیں. کیوں لوگوں کو ساتھ، لوگوں کو آنے دو اوپر، میرا ساتھ نہیں دیں، اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں. ہم لوگ اپنے ساتھ کے لیے بلا رہے ہیں لوگوں کو، البتہ ہمارے بھائی نے اس ارادے سے نہیں کہا ہے، انہوں نے تو جو عادت ہے معاشرے کے اندر اس حساب سے کہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں معاشرے کی عادت صحیح نہیں ہے. ہم لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو نظریے کی طرف نہیں بلاتے. تمام پولیٹیکل کلچر دیکھ لو ہمارے یہاں کیا ہے، سیاسی پارٹیز ایک ایک پرسنالٹی کے اوپر گھوم رہی ہیں، اس میں یہ خاندان، اس میں وہ شخص، اس میں وہ شخص، دیٹس اٹ. لوگ کہاں بیچارے ہیں. امام خمینی نے یہ رسک لیا، کہا عوام کو طاقت دو. یہ جو ان کی بات تھی یہ دنیا کو پسند آئی، مختلف جگہوں سے عوام کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ پاسبل ہے. یہ جو اتنی تعریفیں ہوتی ہیں نا، یونانی کلچر، یونانی فلاسفرز، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ افلاطون نے سیاست میں کیا کہا ہے تو انسان کہے گا لو بھائی اتنے بڑے بڑے نام یہ باتیں کرتے تھے لوگ. تو ان کو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آپ تو، میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کی مشکل یہ ہے، آپ لوگ کمپیوٹرز پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، میڈیسن پڑھتے ہیں، جو آپ نہیں پڑھتے وہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ سوسائٹی چینج کرنا چاہ رہے تھے، آپ میں سے کتنے سوشالوجی پڑھی ہے؟ اس پہ کام کرو جو آپ کرنا چاہتے ہو تاکہ رزلٹ نکلے. اب وہ مثال کے طور پر جب افلاطون، ارسطو آتا ہے، ارسٹوٹل وہ آتا ہے، اس حکومتوں کی تقسیم کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے دنیا کی سب سے بری حکومت وہ ہے جس میں عوام حاکم ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ڈیموکریسی دنیا کی سب سے بری حکومت ہے. اچھا یہ وہ یونان ہے جس کو تم کہتے تھے ساری دنیا کی سڑکیں یونان سے نکلتی ہیں. ہمیں غلامی میں رکھا ہے، ہمیں ثقافت کی غلامی میں رکھا ہے. جیسے رہبر معظم نے فرمایا ثقافتی یلغار ہے، یہ ثقافتی یلغار ہم لوگوں کی ثقافتی غلامی کر چکی ہے. ثقافتی غلامی کیا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے، اپنے اوپر اعتماد نہیں رہا. کوئی بندہ ہمیں، کوئی ڈھنگ کا بندہ ملتا ہے نا جو ذرا چیزیں صحیح لے کے چل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار بڑا انگلش آدمی ہے. بھائی اس کو مسلمان کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوئی پنکچوالٹی کرے، ٹائم کی پابندی کرے، اپنے کاموں کو آرگنائز کرے، منظم کرے، یہ کرے وہ کرے، یار بڑا انگریز آدمی ہے یار یہ. بھائی یہ مسلمان ہے، اسلام کو ایسا ہونا ہے. اسلام نے یہ سکھایا تھا، جب پوری دنیا کو کچھ نہیں آتا تھا اسلام نے یہ سب کچھ سکھایا تھا. تم نے نہیں سیکھا ہے، تم نے انگریزوں کو سیکھا ہے. ہم لوگ غلامی میں پھنس گئے ہیں. عوام کو طاقت دینے کا مطلب یہ عوام کو اعتماد دینا ہوتا ہے. جب آپ عوام کو اعتماد دیں گے پھر انقلاب کی طرف بڑھیں گے آپ. اب مثال کے طور پر آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کراچی کے اندر آئی ایس او کے بچے کیا کریں، جو بھی فیلڈ پڑھ رہے ہو اس میں ٹاپ پر آؤ. کیا تمہیں خدا نے عقل نہیں دی؟ کیا خدا نے تم کو اجر کے وعدے نہیں کیے؟ تو ٹاپ پہ کیوں نہیں آتے؟ اپنے کام کو مہارت کے ساتھ انجام دو، محنت کرو، جذبہ دکھاؤ، طاقت دکھاؤ. الحمدللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو لوگوں کی ترقی کے سامنے پہلے ایک زمانے کے اندر بہت بڑی رکاوٹیں تھیں، تقریباً ناقابل عبور، اس کو بھی لوگ عبور کر لیتے تھے، اب تو رکاوٹیں کم ہو گئی ہیں. اب تو پھر نالج کا دائرہ پھیل گیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا، انٹرمیڈیٹ میں، تو میں سوچتا تھا پتہ نہیں وائرلیس کیسے بنتے ہیں، اور میں ہر ایک سے پوچھتا تھا بھائی وائرلیس کیسے بنتے ہیں، وہ مجھ سے کہتا پاگل ہوئے ہو کیا. اچھا آپ تم جاؤ کسی بھی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائپ شائپ کرو، ادھر ادھر دیکھو، جتنے تمہیں سرکٹس ہیں سب مل جائیں گے. کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ایٹم بم بنانے کی سب کچھ مل جائے گا. جو بناؤ، طاقت دکھاؤ، سب کچھ ہے تمہارے ہاتھ میں، کرو. اب کیوں نہیں کر رہے؟ اب مجھ سے کوئی کہے بھائی میں انقلابی ہوں، میں کہوں گا انقلابی تو یہ بتاؤ تم اپنی فیلڈ میں ماہر ہو یا نہیں ہو. اگر تم ماہر نہیں ہو تو تم انقلابی نہیں ہو. انقلابی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہوتا ہے. دیکھو ایرانی قوم کو دیکھو، بقول مولانا کہ جو تار خاردار تار نہیں بنا سکتے تھے، پوری دنیا کے اقتصادی محاصرے کے باوجود جہاز بنا رہے ہیں، سیٹلائٹ بنا رہے ہیں، میزائلز بنا رہے ہیں، شپس بنا رہے ہیں، عوام کی ہر کام کو انجام دے رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اپنے اوپر اعتماد کیا. ہم تو اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہتے. تو عزیزان محترم یہ روح تھی انقلاب کی کہ اس نے عوام پہ اعتماد کیا، عوامی نظام کے اوپر اعتماد کیا. اور آخری بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک تیسری بات، آخری بات، انقلاب ہٹ دھرمی کا نام نہیں ہے، انقلاب سیکھنے کا نام ہے، تبدیل کرنے کا نام ہے. عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو منفی نہیں لیجیے گا، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. رہبر معظم کے سامنے جو رہبر معظم کی زعامت کا دور تھا، اس زمانے کے اندر اسکیم چلائی گئی تھی محترم مرحوم رفسنجانی صاحب کی طرف سے اور ان کی کیبنٹ کی طرف سے، چونکہ میں خود وہاں پہ تھا ایران میں، تو مجھے ابھی سب کچھ یاد ہے کہ بھائی دو بچے ہی اچھے ہیں، جو دنیا بھر کا نعرہ تھا پاپولیشن کنٹرول کا، وہ وہاں پہ لگایا گیا تھا کہ بھائی یہ جو نسل ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. کیا کیا لوگوں کو شرم و حیا میں ڈال دیا اس بات پہ کہ تین کیوں ہو گئے بھائی تمہارے یہاں، چار کیوں ہو گئے. گویا جس کے چار ہو گئے تو وہ تو اس نے جیسے پورے معاشرے کے اوپر ظلم کر دیا. ہمارے ایک دوست تہران میں تھے، ان کے چار پانچ بچے تھے، تو کہنے لگے ہمارے بچے کہتے ہیں بابا آپ سب کو لے کے باہر نہ نکلا کریں، ہمیں شرم آتی ہے. غلط تھی فکر، اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا. اب اس موقع کے اوپر یہ فکر چل نکلی، اس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو اسٹرلائز کر دیا، مردوں کو اسٹرلائز کر دیا، خواتین کو محروم کر دیا کہ آپ کبھی وہ ہو ہی نہ سکیں. کیوں؟ سیاست یہ تھی. کہاں پہ ہوا ہے؟ ایران میں ہوا ہے، ایران میں ہوا ہے. رہبر معظم نے مجھے وہ اسپیچ یاد ہے، معذرت کی، کہا یہ ہم نے صحیح نہیں کیا تھا، یہ غلط ہوا تھا، معذرت کی. رہبر معظم سے پہلے امام خمینی کے دور میں، امام خمینی کے دور میں جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم ہونے کے ایک سال کے بعد تقریباً چند مہینے کے بعد ایک موقع کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت نے، مرحوم آیت اللہ منتظری نے، جن کا جو کچھ ہوا وہ ہوا وہ آپ کو پتا ہے، ایک موقع کے اوپر جنگ کے بارے میں کچھ ایسے جملات کہہ دیے جو جیسے جنگ کے اوپر آبجیکشن کہ ہمیں جنگ کرنی نہیں تھی. امام خمینی نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، جو کچھ کہا گیا غلط کہا گیا، ہم نے خدا کی خاطر جنگ کی تھی، جنگ بالکل صحیح کی تھی، جو بچے شہید ہوئے وہ اللہ کے نزدیک شہید ہیں، اور جو باتیں کرنے والے ان سب کو سیکھنا پڑے گا کہ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ. انقلاب ہٹ دھرمی کا نام نہیں ہوتا، انقلاب سیکھنے کا نام ہوتا ہے، انقلاب ذمہ داری قبول کرنے کا نام ہوتا ہے. ہم قبول کرتے ہیں ہم نے 40 سال میں جو نتائج لینے تھے وہ نہیں لیے ہیں. انقلابی بنو، غلطی قبول کر لو اور اب صحیح کر لو. ہٹ دھرمی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی بھی ہم ہٹ دھرمی دکھائیں، نہیں مولانا ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا، ہم کچھ تبدیل نہیں کریں گے، ہم جو ہیں وہ صحیح ہیں. غلط کہہ رہے ہو، ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے اندر اس عبودیت کی کمی ہے، ہمارے اندر عوام پہ اعتماد کی کمی ہے، ہم نے صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنی ریسورسز کو پرائیورٹائز نہیں کیا ہے. ہمیں اپنی ریسورسز کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے تھا، کتنا پیسہ کس جگہ کے اوپر خرچ ہونا ہے، کتنے بندے کس کام کی طرف جانے، کہاں کیا ہم نے. ہمارے بچے آج تک نہیں جانتے کہ ہمیں کیریئر کیا چوز کرنا ہے. پرائیورٹائز کرنے میں پہلی چیز ہیومن ریسورسز ہوتی ہیں، جوان سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے. ہمارے جوان کو یہ پتہ نہیں چل کے دے رہا مجھے کرنا کیا ہے، وہ بےچارا پھر ان فیلڈس میں جا رہا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں پڑے گا اس کو. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ لوگ چینج کرتے رہتے ہیں پرائیورٹیز کو. ہمیں اپنی آنکھوں کو، بصیرت کو استعمال کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے بچے کہاں جائیں اس وقت. نہیں استعمال کریں گے ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. موقع کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. انقلابی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کو غافل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے بس میں نے تو یہ رکھا ہے میں اسی کے اندر چلوں گا. انقلابی ہرگز ایسا نہیں ہوتا. انقلابی مفکر ہوتا ہے، انقلابی دور اندیش ہوتا ہے، انقلابی صاحب بصیرت ہوتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اسلامی انقلاب کا انقلابی ہے تو اللہ کی دیوی بصیرت سے دیکھتا ہے پھر وہ، جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مومن خدا کی بصیرت سے دیکھتا ہے، مومن کی بصیرت کو کم مت سمجھو. یہ لوگ جو زعما اور رہبران ہیں یہ اللہ کی دیوی بصیرت سے دیکھتے ہیں، اس لیے صحیح فیصلے کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی انسان اپنی طاقت کے اوپر تھوڑی فیصلے کر سکتا ہے. اور یہ کہاں سے بصیرت آتی ہے؟ اب میں عرض کر دوں آخری جملات کے اندر، بھائی جب تم راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو بصیرت آئے گی نا. جب کوئی خدا سے تعلق صحیح کرے گا تو خدا اس کے تعلقات کو صحیح کرے گا. مولا کا فرمان ہے، فرمایا تم اپنے باطن کو صحیح کرو، خدا تمہارے ظاہر کو صحیح کرے گا. تم خدا سے رابطے کو صحیح کرو، بندوں سے رابطے کو خدا صحیح کرے گا. فرمایا تم اپنی آخرت کو سنوار لو، خدا تمہاری دنیا کو سنوار دے گا. کی کہیں اور ہے، ہم غلط جگہ پہ سر مار رہے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو احسان محترم انقلابی بننا چاہیے، اپنی غلطیوں کو قبول کریں. ہم لوگوں کو خدا نے چھوٹی سی ایک عمر دی ہے 50-60 سال، یہ 50-60 سال یوں گزر جاتی ہے. اگر ہم اس عمر میں اپنی غلطیوں کو سیکھ کے صحیح نہیں کریں گے، اس کے بعد صرف پشیمانی افسوس ہے. قوم کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اپنے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ مرنے سے پہلے انسان کے اندر ایک فیز آتا ہے، انسان کو موت سے پہلے ایک فیز سے گزرنا پڑتا ہے، اس فیز میں ساری میموریز ریکال ہو جاتی ہیں۔ موت سے پہلے کے چند منٹ، حقیقت یہ ہے کہ سالوں بنتے ہیں، پھر سالوں بن جاتے ہیں مرنے والے کے لیے، اس کو وہ چند منٹ کئی سال لگتے ہیں، اور اس سالوں میں اگر اس نے صحیح کیا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ برزخ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں تیار نہ کریں اس خدا کے سامنے جانے کے لیے جس کے بعد دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے؟ بدقسمتی سے ہم جذبہ نہیں دیکھ رہے، وہ جذبہ جس کے اندر ہمیں تیاری کی طرف جانا چاہیے۔ تو تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انقلابی محنت کش ہوتا ہے، انقلابی اپنے اوپر زحمت ڈالتا ہے، انقلابی اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ چیلنج کو ایکسیپٹ کرو۔ اگر آپ کے سامنے ایک علم آیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ علم تو بہت مشکل ہے، یہ تو بھائی امریکنز کا کام ہے یا سم برٹشرز کا کام ہے، نہیں تمہارا کام ہے، یہ حاصل کرو کہ خدا نے بندش لگائی، پابندی لگائی ہے ہمارے علم کے اوپر۔ خدا کفار کو علم دے، ہمیں علم نہیں دے گا۔ الحکمت ضالۃ المومن، جو مومن کا گمشدہ ہے خدا اس کو گمشدہ واپس نہیں دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ یہ ہمارا کام ہے۔ اسٹینڈرڈس کو صحیح کرو، ویلیوز کو صحیح کرو، جن ویلیوز پہ واقعا کام ہونا چاہیے ان ویلیوز پہ کام کرو، انقلابی بنو۔ انقلابی کریکشن بھی کرتا ہے، انقلابی صبر بھی کرتا ہے۔ ایک بڑا مشہور جملہ تھا جو ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے صبر انقلابی۔ اب انقلابی تو ہوتا ہے وہ ذرا بے صبرا ہوتا ہے، انقلابی کو کرو مارو یہ کرو وہ کرو، کہتے تھے نہیں، صبر انقلابی۔ انقلابی وہ ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے، اپنے اندر صبر دکھاتا ہے۔ اگر جوان ہے تو وہ چاہتا ہے بہت کچھ کرے، لیکن وہ صبر دکھاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اور شاید مجھے اتنا زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے تھا، محترم نے بھی شاید کہیں جانا ہو، اور ہمارے یہ برادر خان جو ہیں، بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو روکا بھی اور تھوڑا سا ٹائم میرا زیادہ بھی لے لیا ہے۔ اور بہرحال آخر میں ہم لوگ تکلفاً کچھ جملے کہتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی اگر میں نے کسی کا دل دکھایا تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا، مجھے لگتا ہے بعض اوقات دل دکھا دے دینا چاہیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات تو دل دکھا دینا چاہیے۔ دیکھو ایک سادہ سی بات، آپ جوان ہو، ابھی آپ نے یہ صحیح راستہ نہیں پکڑا، کب پکڑو گے؟ میری طرح بوڑھا ہونے کے بعد، جب آپ کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہوں گی، کچھ عرصے کے بعد مجھے لاٹھی ٹیک کے چلنا پڑے گا، پھر میں کہاں کی انقلابیت دکھاؤں گا، کتنے سائنسز لے کر آؤں گا اپنے اندر؟ آپ ابھی کر سکتے ہو، ابھی آپ کی ذات میں عادتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اپنی عادتوں کو ڈیولپ کرو۔ اذان سے پہلے اٹھنا عادت بناؤ، آپ کو خدا زندگی دے گا، کامیاب زندگی دے گا، مؤثر زندگی دے، انقلابی زندگی دے گا خدا آپ کو۔ اذان سے پہلے اٹھنے کی عادت بناؤ، کچھ نہ کرو اٹھ جاؤ بس۔ کوئی کہنا میرا نماز عشاء پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، میں کہوں گا جاؤ پودوں کو پانی دو، جاؤ اٹھو۔ کیوں؟ فضیلت کا وقت ہے، خدا کچھ بانٹ رہا ہے، سو کے ضائع نہیں کرو اسے، فضیلتیں لو۔ انقلاب فضیلتوں کے اجتماع سے آتے ہیں، گردنوں اور سروں سے نہیں آتے، فضیلتیں جمع ہوتی ہیں تو انقلاب آتا ہے۔ آپ اہل فضیلت ہیں ماشاءاللہ، آپ کو خدا نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، اہل بیت کی محبت دی ہے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ سب کچھ تیار ہو گیا۔ امام خمینی جیسی شخصیت، رہبر معظم، مجاہدین اسلام، مفکرین اسلام، ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تھا؟ سب کچھ تو آپ کے سامنے رکھ دیا لا کے، اب بھی آپ نہ کریں تو ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، 100% ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ ذمہ داری کو پورا فرما رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی کامیابیوں میں اور اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے، رہبر معظم کی صحت سلامتی، مزید توفیقات اور حفاظت کے لیے، تمام شہداء اسلام کے درجات کی بلندی، مرحومین کی بلندی کے لیے، آپ اپنی ہمائی توفیقات کے اضافے کے لیے مولانا صاحب تشریف فرمائیں، سب کی صحت سلامتی حفاظت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔